আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के साथ एक मर्तबा फिर हाजिर हैं। सवालात के बाकायदा आगाज़ से पहले दुरूद पाक की फ़ज़ीलत सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई शख्स मुझ पर 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम कॉल्स को अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बैंक में सेविंग अकाउंट खोलना कैसा है और जो है ना बैंक में नौकरी करना कैसा?
इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब अर्ज करते हैं। दूसरी कॉल।
मेरा नाम इब्राहिम हुसैन है, मैं इंडिया सासाराम से बोल रहा हूँ। अब मेरा सवाल ये है कि लैट्रिन और बाथरूम एक ही में है, और मैं क्या बाथरूम में वजू बना सकता हूँ?
जरूर। पहला सवाल था अब्दुल मजीद भाई का, बैंक से मुतालिक था। दो सवाल उन्होंने किए कि बैंक में सेविंग अकाउंट के जिसमें बाद में नफ़ा भी दिया जाता है वो खुलवा सकते हैं कि नहीं, और दूसरा सवाल ये था कि बैंक की नौकरी करना कैसा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बैंक में सेविंग अकाउंट से मुतालिक जो है वो इन्होंने सवाल किया। देखें, कर्ज रकम जब आप कहीं भी दें, किसी के पास भी रखवाएँ, तो कर्ज़ के ऊपर जो नफ़ा हासिल होता है वो सूद होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, हर वो कर्ज़ जो नफ़ा खींच लाए वो सूद है। चूँकि बैंक के पास भी जो आपकी रकम होती है शरई एतबार से वो कर्ज़ के तहत आती है, अक़द कर्ज़ के तहत जो है वो बैंक के पास होती है। तो अक़द कर्ज़ के तहत वो इसलिए आती है कि अमानत की जो रकम किसी के पास रखवाई जाती है तो वो अमानत की वो चीज़ या वो रकम उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती। अगर आपने कोई नोट दिया है या कोई चीज़ रखवाई है तो वही चीज़ वो अपने पास संभाल के रखेगा, जब आप मांगेंगे आपको दे देंगे,
ठीक है।
लेकिन चूंकि बैंक इसे इस्तेमाल करता है, किसी और को उठा के दे देता है, अपने कारोबार में लगाता है, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो उसको इस्तेमाल करता है, तो बैंक के पास ये रकम जो है वो अमानत नहीं होती बल्कि कर्ज होती है। इसीलिए अगर बैंक के पास अगर चोरी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बैंक आपको देनदार होता है,
ठीक है।
अमानत, जबकि अमानत में ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी के पास अमानत रखवाई है और जो है वो ये बात साबित होती है कि उसके पास से चोरी हो गई और उसकी कोई कोताही नहीं थी, शरई एतबार से
पूरा इंतजाम
किया था, कोई कोताही उसकी साबित नहीं होती, तो इस सूरत के अंदर उसके ऊपर जो है वो हुक्म नाफिज नहीं होता कि वो आपको दे या आप उससे मुतालबा करें। लेकिन अब ये कि कहाँ कोताही है कहाँ नहीं है, इसका फैसला तो जो है वो किसी आलिम दीन के पास जाकर ही हो सकता है, तो खुद जो है वो अपने तौर पे अमानत के एतबार से ही हुक्म एक दूसरे पर हरगिज ना लगाया जाए। तो हम कर्ज की बात कर रहे थे कि चूंकि अक़द कर्ज के तहत जो है वो ये रकम बैंक के पास मौजूद होती है तो इसके ऊपर बैंक जो भी नफ़ा दे वो सूद है। और ये सिर्फ सेविंग अकाउंट नहीं बल्कि बैंक के दीगर अकाउंट्स भी, चाहे वो सेविंग के नाम से हों या किसी और नाम से हों, उनके अंदर अगर नफ़ा मिलता है तो वो सूद है, उसको हासिल करना जो है वो जायज़ नहीं है। अब अगर किसी ने ये खुलवा लिया अकाउंट तो अव्वलन तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सच्ची तौबा करें, और फिर जो है वो जितनी रकम भी सूद की मद में हासिल हुई है किसी शरई फकीर मुस्तहिक के ज़कात को सवाब की नियत के बगैर सदका कर दें।
सवाब की नियत,
सवाब की नियत इसके अंदर नहीं करेंगे कि ये सूद की रकम है और ये खबीस माल है, इसमें सवाब की नियत नहीं की जा सकती।
जो नफे पहले मिले थे, अब तो चलो मौजूद है ये कर देगा, जो पहले लेता रहा खाता रहा तो वो भी देने,
उसने खाए थे तो वो जो है वो सूद खाने के जुमरे में आएगा, उसकी वजह से भी गुनाहगार हुआ तो उसकी भी सच्ची तौबा करे और उतनी रकम भी सदका करेगा बगैर सवाब की नियत के। लेकिन ये हुक्म है जो कुछ हो चुका,
ठीक है,
ये मतलब नहीं है कि आइंदा भी जो है वो इस अकाउंट को चलाया जाए और जो रकम आती है आप बोलें कि मैं सदका करता रहूंगा, इसकी इजाज़त नहीं है क्योंकि आप गुनाहगार हो रहे हैं। सदका करने का हुक्म एक अलग हुक्म है, لیکن گناہگار بھی آپ ہو رہے ہیں تو اس گناہ سے بچنا بھی آپ پر ضروری ہے, اور سود تو جو ہے وہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حرم الربا, اللہ نے سود کو حرام کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے جو ہے وہ سود کی حرمت ثابت ہے کہ سود کا جو ہے وہ ایک درہم کھانا جو ہے وہ معاذ اللہ عز و جل اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنے کے برابر, اور بے شمار جو ہے وعیدات جو ہے وہ یہ سود کی نحوست پر ہے, اور یہ سود کی ہی نحوست ہے جو کہ عالمی معیشت جو ہے وہ تباہ ہوتی چلی آ رہی ہے. تو ہم مسلمان ہیں, ہم پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا یہ ضروری ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کریں, اور جو حلال ذریعے سے ہمیں ملے اسی پر اکتفا کریں, اسی پہ قناعت کریں, اللہ اسی میں برکت دے گا.
ٹھیک ہے.
اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ سود کو جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے, اور سود جس مال میں مل جاتا ہے وہ اس مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات میں اضافہ کرتا ہے. بندہ اگر صدقہ کرے اپنے پاک مال سے, حلال مال سے, طیب مال سے, تو اس سے بندے کے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے. زکوٰۃ ادا کرے اپنے مال کی, صدقات واجبہ دیگر ادا کرے, نافلہ ادا کرے, تو اس سے مال میں کمی نہیں ہوتی. ظاہراً تو مال جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ جانے والا مال پچھلے مال میں برکتیں لے کر آ جاتا ہے. تو ہمیں صدقہ و خیرات کا جو ہے وہ ذہن رکھنا چاہیے, اور ہر قسم کے ناجائز مال سے اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو, ہر کسی سے بچانا چاہیے. یہ ہم پر ضروری ہے.
یہ تو تھا کہ بینک سے سود لینا نہیں. ہم بھی لوگ بھی یعنی بینکوں سے قرضے لیتے ہیں, گاڑیاں خریدتے ہیں, مختلف چیزیں ہیں, تو اس میں ان کو واپسی پر زیادہ پیسے لوٹانے پڑتے ہیں. تو دینے کی اجازت ہے سود؟
سود نہ جو ہے وہ لینے کی اجازت ہے نہ دینے کی اجازت ہے. بلا ضرورت شرعیہ سود جو ہے وہ سود ادا کرنا, یعنی سود کے اوپر ادھار لینا یا سود کے اوپر جو ہے وہ لون لینا, قرض لینا, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا لعن اللہ آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ. اللہ تبارک و تعالی نے سود کھانے والے پر, کھلانے والے پر, اس کے لکھنے والے پر, اس کے گواہ بننے والے پر, سب پر لعنت فرمائی.
ٹھیک ہے.
تو اب اس قدر جو ہے وہ شدید جو ہے وہ جرم اور گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر لعنت فرمائی, ایسے شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. تو اس بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قدر جو ہے وہ عظیم کبیرہ گناہ ہے. لہذا سود دینا بھی حرام ہے اور سود لینا بھی حرام ہے.
صحیح.
تو اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے کہ نہ ہی آپ سود جو ہے وہ لے کر اپنے کاروبار کو بڑھائیں, نہ ویسے کسی شادی بیاہ کے جو ہے وہ اخراجات کے لیے جو ہے وہ آپ سود لیں, نہ اور دیگر کاموں کے لیے سود لیں. تو نہ سود لیں نہ سود دیں, یہ دونوں چیزوں سے بچنا جو ہے وہ سود لین دین سے مسلمان کو ضروری ہے. اور جس طرح بچنا ضروری ہے اسی طرح حدیث مبارک کے مطابق اس کا لکھنا,
ٹھیک,
اس پر گواہ بننا, اس کی جو ڈیلنگ بینک سے ہو رہی ہے, اس کے جو جیسے پیپرز وغیرہ آتے ہیں کہ آپ ضمانتی بنتے ہیں, اس پر سائن کرنا, یہ سب چیزیں گناہ کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. اور اسی حدیث سے ہمارے دوسرے اسی سوال کا جو دوسرا جز ہے, بینک میں نوکری کرنا, چونکہ بینک کے اندر جو نوکری, خاص طور پہ وہ نوکریاں جن کا تعلق کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ سود کے معاملات سے پڑتا ہے, آیا وہ سود کی ویریفیکیشن سے تعلق رکھتا ہے یا سود ایشو کرنے سے متعلق جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے سائن پہ سود ایشو ہوگا, یا وہ اس کا جو ہے وہ کھاتوں کا اندراج کرے گا, یا اس کی کیلکولیشن کرے گا کتنا سود آیا کتنا گیا, تو یہ سب چیزیں لکھت پڑھت کے اندر آ جائے گی. تو سود جیسا گناہ کے اندر لکھت پڑھت میں یا اور دیگر طریقوں سے معاون بننا, مدد کرنا, تو اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں مسلمانوں کو احکام ارشاد فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی, کہ تقوی اور بھلائی کے, نیکی کے کاموں پہ ایک دوسرے کی تو آپس میں مدد کرو, ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی ہرگز مدد نہ کرو. مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ گناہ میں دوسرے مسلمان کی مدد کرے, بلکہ اس کو تو چاہیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت اس کو برائی سے باز رکھے. اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے کہ یار آپ علاقے میں جان پہچان والے ہیں, آپ میرے جو ہے وہ یہ سودی پیپر, میرے کو بینک سے لون لینا ہے, اس پر آپ سائن کر دیں, تو آپ سائن نہ کریں بلکہ آپ تو اسے سمجھائیں کہ میرے بھائی آپ کس گناہ کی طرف جا رہے ہیں, اس سے تو آپ کا گھر برباد ہو جائے گا, آپ کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی. تو ہمیں تو اس کا جو ہے وہ ذہن بنانا چاہیے اور اس کو اس برے کام سے روکنا چاہیے.
صحیح.
اور اسی طرح نوکریوں کا تعلق ہے, تو بینک کی ہر وہ نوکری جس کا تعلق کسی بھی طریقے سے سودی لین دین سے ہو, اس کی ہرگز شرعاً اجازت نہیں ہے. البتہ وہ نوکریاں جن کا تعلق جو ہے وہ سودی لین دین کے ساتھ نہیں ہے, جیسے جو ہے وہ گارڈ کی نوکری ہے یا پیون وغیرہ کی نوکری ہے, تو ان کا تعلق چونکہ ایک جو ہے وہ جائز کام کے ساتھ ہے کہ وہ سیکیورٹی کر رہے ہیں یا پیون جو ہے وہ پانی وغیرہ جو ہے وہ لا کر دے رہا ہے, چائے وغیرہ, تو ان کا تعلق چونکہ ناجائز کام کے ساتھ نہیں ہے تو ان کی نوکری کرنا جو ہے وہ جائز ہے.
اگر وہ اس پین سے بھی کہتے ہیں کہ بھئی رجسٹر اٹھا کے ادھر رکھ دو ادھر رکھ دو جس میں سودی کام کا تعلق ہے, تو کیا اس کا بھی کام منع ہو جائے؟
رجسٹر اٹھانے بٹھانے سے تو جو ہے وہ تعلق نہیں ہوگا, لیکن دیگر جو کام ہے, چونکہ عموماً ان سے وہ کام نہیں لیے جاتے پیون وغیرہ سے جن کا تعلق جو ہے وہ سودی معاونت کے اندر شمار ہو, لیکن جو اندر افراد ہوتے ہیں کوئی جو ہے وہ سود لکھ رہا ہوتا ہے, کوئی کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے, دیگر معاملات ہیں. پھر یہ کہ بعض افراد یہ بھی کہتے سنتے نظر آتے ہیں کہ جناب میری ڈیوٹی کے اندر سود نہیں ہے. دیکھیں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بینک کے اندر عموماً اگرچہ آپ کی اپوائنٹ تو ایک ڈیوٹی پر ہوئی ہے, لیکن جب کوئی دوسرا نہیں آتا تو آپ کو اس کی ڈیوٹی پر بیٹھنا پڑتا ہے. اگر آج یہ نہیں آیا تو آپ کو اس کی جگہ بیٹھ کر سود لکھنا پڑے گا, آپ اس سے منع بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے مکمل طور پر اس جگہ کے جاب کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور حلال روزی ہی ذریعہ روزی.
عموماً یہ جو بینک میں نوکری کرتے ہیں اس کے لیے جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے, ایم بی اے کرتے ہیں اور بی کام ڈی کام وغیرہ, وہ کہتے ہیں عموماً ہمیں اسی شعبے میں نوکریاں ملتی ہیں, تو ہمارے پڑھنے کا فائدہ کہ ہم اتنا پڑھا اب کیا کریں, اتنا زیادہ خرچہ ہوا یونیورسٹیز کے اندر, دوسری جگہ نوکری ملے گی کسی دکان میں کسی آفس میں تو اتنی تنخواہ نہیں ملتی, تو ان کو کچھ مدنی پھول عطا فرمائیے.
دیکھیں اصل یہ ہے کہ اول تو آپ نے جب وہ علم حاصل کیا, ایک تو ہمارے یہاں یعنی کہ علم دین سے دوری کے باعث اول تو علم دین حاصل کرتے نہیں, اور علم دنیا بھی حاصل کرتے ہیں تو اس کا مقصد بھی علم حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقصد دنیا کمانا ہوتا ہے. تو علم تو ایک علم ہے نا, وہ آپ جو ہے وہ بغیر نوکری کے بھی آپ حاصل کریں گے کہ مجھے ایک معلومات ہونی چاہیے, میں جو ہے وہ حاصل کر لوں ایم بی اے جو ہے وہ کر لوں تاکہ مجھے معلومات ہوں کہ جناب اس میں کیا ہوتا ہے, بینکنگ نظام کیا ہوتا ہے, تو اس میں شرن کوئی قباحت نہیں ہے, جبکہ اس کا جو سسٹم ہے سیکھنے کا یا وہ جو ذریعہ تعلیم ہے وہ درست ہو اور اس کی تعلیم کے دوران مجھے ناجائز پریکٹسز نہ کرنی پڑے.
یعنی وہاں پر بھی
کیونکہ یہاں پر ناجائز پریکٹسز اس طرح کرنی پڑتی ہیں کہ یہ جو ہے وہ بعض جگہوں پر, ممکن ہے ہر جگہ ایسا نہ ہو کہ مختلف بینکوں کے اندر جو ہے وہ ان کو بھیجا جاتا ہے,
صحیح,
اور یہ وہاں جا کر جو ہے وہ ایک پریکٹس کے طور کے اوپر کہ بھائی کیا فیلڈ کے اندر فیلڈ میں اتر کے کام کرنا جسے کہتے ہیں کہ ہاں, تو وہ ان سے جو ہے وہ فل کروائے جاتے ہیں یا چیک کروائے جاتے ہیں, تو اس کی بھی شرن اجازت نہیں ہے.
صحیح.
علم بطور علم حاصل کرنا جائز ہے. اب یہ سوال کہ اب میں نے جو ہے وہ حاصل کر لیا, اب مجھے نوکری کم ملتی ہے, تو اس میں حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے وہ ایک پیاری حکایت ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کے پاس آیا جو کہ آپ کے زمانے میں ٹیکس وصول کرتا تھا.
اس دور میں بھی ٹیکس ہوتا تھا.
جی, تو اب ٹیکس وصول کرتا تھا اور عموماً جو ٹیکس کی وصولی ہے وہ ظالمانہ طریقے سے ہی عوام سے ہوتی ہے جو حکمران جو ہے وہ کرتے تھے. تو اب وہ آیا تو آپ نے اسے فرمایا کہ جو ہے وہ ٹیکس وصولی کی نوکری چھوڑ دو کہ یہ نوکری جائز نہیں ہے. یہی ہم جب کہتے ہیں کسی بھی ایسے فرد کو جو کہ ناجائز نوکری کر رہا ہو, بینک کی کر رہا ہو, کسی اور چیز کی ناجائز کر رہا ہو, تو اس کا آگے سے جواب یہی ہوتا ہے جو کہ اس شخص کا جواب تھا حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کو فرمایا. اس شخص نے کہا کہ علی جی اگر میں یہ نوکری چھوڑ دوں گا تو پھر اپنے بال بچوں کا پیٹ جو ہے وہ کیسے پالوں, میں تو ایک نوکری پہ لگا ہوا ہوں, رزق مل رہا ہے, نوکری مل رہی ہے, اسی سے بال بچوں کے سارے اخراجات پورے ہو رہے ہیں, انہیں کھانا پینا سب کچھ پورا ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے نوکری چھوڑ دوں تو میں جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا, فرمایا لوگو سنو یہ کیا کہتا ہے کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرے گا تو اللہ اسے رزق دے گا, اور جب فرما برداری کرے گا تو رب اسے رزق نہیں دے گا.
اللہ اکبر.
یعنی جب آپ اللہ تبارک و تعالی کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی نعمتوں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کی نافرمانی کر رہے ہیں, پھر بھی وہ اپنی نعمتیں آپ کو دے رہا ہے, تو آپ سوچیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کریں گے تو رب تعالی کیوں نہیں آپ کو جو ہے وہ نعمتیں دے گا, کیوں نہیں آپ کو رزق دے گا.
یعنی وہ رزق آپ کی قسمت میں تھا, طریقہ آپ اچھا اپناتے,
طریقہ آپ اپنا اچھا اپناتے, ابتدان ممکن ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کم والے جو ہے وہ روزگار ملے, اگر جو ہے وہ آپ کو بینک میں 50,000 کی مل رہی تھی تو ممکن ہے آپ کو کسی جگہ جائز پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو 25,000 کی ملے, لیکن اس 25,000 کے اندر جو برکت ہوگی وہ 50,000 سے کہیں زیادہ ہوگی. تو اپنے اخراجات پر بھی, اب ایسے افراد کو چونکہ اپنا ایک اسٹیٹس بنا لیا ہوتا ہے نا, جس کی تنخواہ 50,000 ہے تو وہ 50,000 کے اعتبار سے اپنے اخراجات بھی پیدا کر لے,
اب وہ نوکری بھی 50,000 والی ڈھونڈ,
اب وہ یہی سوچتا ہے کہ جب تک 50 والی نہیں ملے گی تو میں نے نہیں چھوڑنی. تو دیکھیں یہ بھی غلط ہے, جب آپ حرام کام کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑنا ضروری, اور پھر جب تک آپ چھوڑیں گے نہیں تو اس وقت تک آپ کے ساتھ برکتیں رحمتیں بھی نہیں ہوں گی, جب برکتیں رحمتیں نہیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو آپ کو حلال روزی کہاں سے ملے گی.
ٹھیک ہے,
جب آپ چھوڑیں گے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے, کیونکہ سچی توبہ اسی وقت ہوگی جب اس گناہ سے رک جائیں. میں گناہ کر بھی رہا ہوں اور جو ہے وہ توبہ بھی کر رہا ہوں, تو وہ تو توبہ کافی نہیں ہوگی نا. ایک بندہ فلم دیکھ بھی رہا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ بھی کرے کہ جناب جو ہے وہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں,
آئندہ فلم سے اس کام کا چھوڑنا بھی ضروری.
بالکل, اسے پختہ ارادہ چھوڑنا کہ آئندہ نہ کرنے کا اس کا پختہ عزم ہو,
پکا ارادہ ہو, توبہ کرنے سے کام نکلے.
بالکل, تو اب جب آپ اس حرام چیز کو چھوڑیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ جھک جائیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پھر آپ کو حلال روزی بھی دے گا, اس روزی میں برکت بھی دے گا, ساری راہیں کھلیں گی.
بہت سارے لوگ یہ پڑھنے کے بعد حلال کام کرتے ہیں.
بالکل کرتے ہیں. ایک جو ہے وہ شخص دارالفتہ میں ہمارے آئے اور انہوں نے جو ہے وہ بیرون ملک رہنے والے تھے, تو یہی سودی کاروبار کے اندر بےچارے بڑے پھنسے ہوئے تھے. خیر انہوں نے اپنا جو ہے وہ ارادہ پختہ کیا کہ اب میں نے یہ چھوڑ دینا ہے, تو چھوڑا تو کئی جو ہے وہ ہزاروں ڈالر ان کے اوپر سود تھا, اس سے بھی چھٹکارا ہو گیا اور آج بیرون ملک میں ہی رہتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اب ایک روپیہ بھی جو ہے نا وہ کسی بھی سودی لین دین کے اندر شامل نہیں ہوتا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سارے معاملات جو ہے وہ میرے بہتر سے بہتر چل رہے ہیں. تو بندہ کوشش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے رجوع کرے, توبہ کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندے پر جو ہے وہ رحمت نچھاور کرنے والا ہے.
صحیح. اچھا, صرف یہ بینکوں میں ہی نہیں ہے, اگر کسی پرائیویٹ ادارے میں یا کسی اور جگہ پر بھی, چھوٹی سی دکان پر بھی سودی کاروبار.
کاتبہ ہو کے الفاظ ہے نا حدیث میں کہ سود لکھنے والے پر, بینک تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, اب سود لکھنے والا چاہے دکان میں ہو, چاہے کمپنی میں ہو, چاہے فیکٹری کے اندر ہو, چاہے جو ہے وہ کسی اور مقام.
ٹھیک ہے,
تو اس کو جو ہے وہ گناہگار
کام کو دیکھا جائے گا.
بالکل, وہ گناہگار ہوگا, اس کو یہ چیز چھوڑنا لازم ہو.
ٹھیک. حضور, دوسرا اسی جواب میں آپ نے فرمایا کہ اب جو سود لے چکا یا جو اس کے پاس موجود ہے سیونگ اکاؤنٹ میں, تو وہ بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دیں. اس پر لوگ عموماً سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اس کو مسجد کے استنجا خانے بنانے کے لیے لگا دیں؟ مسجد کے جو اصل ہے اس پہ نہیں لگائیں گے, استنجا خانے ایک اچھی جگہ نہیں سمجھی جاتی, تو اس کے اوپر خرچ کر دیں, تو کیا اس طرح کر سکتے ہیں؟
بالکل ایسا نہیں کر سکتے, بلکہ یہی ہے کہ اس میں شرعی حکم یہی ہے کہ جو ہے وہ آپ اپنا جو یہ صدقہ آپ کر رہے ہیں ثواب کی نیت کے بغیر, چونکہ یہ ناپاک مال ہے, تو اس کو مسجد میں لگانے کی اجازت نہیں ہے. شرعی فقراء اس کا ایک مصرف, ایک جگہ شریعت نے بتا دی کہ آپ انہیں خرچ کریں گے اور ثواب کی نیت نہیں کریں گے.
ٹھیک
ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول فرماتا ہے. تو اب مسجد, مدرسے میں, کسی بھی جگہ پر جب بھی کوئی چیز صدقہ و خیرات کی جائے, تو انسان کو اپنے پاک مال سے کرنی چاہیے.
ہر استنجا خانے ہی کیوں نہ ہو مسجد کے,
وہ جو ہے وہ استنجا خانے ہوں, فرش ہو, زمین ہو, یا جو ہے وہ مسجد کا گیٹ ہو, کوئی بھی چیز ہو, تو اس کے اندر پاک مال ہی جو ہے وہ ہمیشہ لگایا جائے اور دیا جائے, اور اسی پر ثواب کی امید رکھی جائے. حرام مال دیں گے تو اس پہ ثواب کی امید کرنا بھی حرام.
ٹھیک ہے, امید ہے عبد المجید بھائی کو اور اس طرح کے بے شمار اسلامی بھائیوں کو ان کے کئی سوالات کے جوابات مل چکے ہوں گے. جو دوسرا سوال تھا, ابراہیم بھائی ہند کے کسی شہر سے پوچھ رہے تھے کہ اٹیچ باتھ جس کو کہا جاتا ہے, کہ استنجا خانہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی نہانے کی جگہ بھی ہوتی ہے, لیٹرین اور باتھ روم جس کو کہہ رہے ہیں, تو کیا ایسی جگہ پر بیسن وغیرہ میں جہاں کے واش روم ساتھ ہی ہے تو وضو وغیرہ بنا سکتے ہیں؟
ہاں دیکھیں, ایسی جگہ پر وضو تو بنا سکتے ہیں, اس بات کا خیال رکھیں کہ چونکہ اگر جو ہے وہ بیسن وغیرہ کے اوپر وضو کرتے ہیں تو پانی جو ہے وہ فرش پہ گرتا ہے, تو فلور جو ہے وہ ناپاک نہ ہو یا اس پہ کوئی نجاست ظاہری طور پر نہ ہو, اس کے اوپر پانی بہا لیا جائے پہلے تاکہ اگر کوئی نجاست ہے تو وہ زائل ہو جائے. ہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو وضو کی ابتدا میں یا درمیان میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں, وضو کرنے کے بعد دعائیں پڑھی جاتی ہیں, وہ اس مقام پر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, تو وہ دعائیں جو ہے وہ مکمل اس جگہ سے باہر آ کر پڑھی جائیں. اس دوران جو ہے وہ زبان سے جو ہے وہ یہ دعائیں یا کرنے کی اجازت نہیں.
کوئی ایسی صورت ہو کہ اندر وہاں وضو بھی ہو جائے اور دعا پڑھنے کی بھی اجازت, کوئی ایسی
تو مکمل طور پہ الگ, یعنی وہ سیپریٹ جو ہے وہ نظام ہو کے, یعنی ایک بڑی عمارت تو ہے لیکن اب اس عمارت کے اندر وضو خانہ الگ ہے, مکمل دیوار سے الگ ہے, کوئی بھی دیکھے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ یہ جو ہے وہ باتھ روم میں وضو خانہ ہے, بلکہ یہی کہے گا یہ وضو خانہ ہے اور یہ جو ہے وہ
دیوار
کی مکمل آڑ ہے, جس سے دونوں چیزیں الگ الگ محسوس ہوں, تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ پڑھنے میں حرج نہیں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ.
میرا نام عامر ہے اور گڈو سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ تکبیر کے وقت حی علی الصلاہ جب اٹھتے ہیں تو اس کی کوئی حدیث ہے؟
انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. جی مزید کون؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد اسلم اتاری پیر مال سے، کہ قیامت کے دن شخص کو والد کے نام سے پکارا جائے گا یا والدہ کے نام سے؟
انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب عرض کرتے ہیں. دو سوالات ہیں. عامر بھائی نے گڈو یا بدو شہر کا نام بتایا کہ تحیہ علی الصلاۃ پر کھڑا جو ہوا جاتا ہے، اقامت جب کی جاتی ہے نماز کی، اس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی حدیث، قرآن کا حکم کچھ.
دیکھیں، اقامت جب جماعت کے لیے کہی جاتی ہے تو اس میں کب کھڑا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں شرعی احکام بھی موجود ہیں، احادیث طیبہ بھی موجود ہیں. اول تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ ابتداءً ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر پر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ خلاف سنت طریقہ ہے.
ٹھیک ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کی، اس میں ارشاد فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی، کہ جب نماز قائم کی جائے تو اس وقت تک کھڑے مت ہو جب تک کہ مجھے نہ دیکھ لو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اپنے گھر سے جو متصل تھا اس سے تشریف لایا کرتے تھے، تو اس حدیث مبارک کی شرح کے اندر علامہ عینی علیہ رحمہ جو ہے وہ عمدۃ القاری کے اندر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا عمل یہ تھا، اور ان صحابہ میں بھی کون سے صحابہ؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خادم رسول تھے اور ایک عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. آپ اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب کہ قد قامت الصلاۃ کہا جاتا.
ٹھیک ہے.
اسی طریقے سے عروہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ قد قامت الصلاۃ سے پہلے جو ہے وہ مقتدی کھڑے ہوں. اب جہاں تک یہ ہے، یہ تو حدیث مبارکہ بیان کر دی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شاگرد حضرت امام محمد علیہ الرحمہ، آپ دونوں ارشاد فرماتے ہیں کہ احناف کے نزدیک جو ہے وہ مستحب وقت جو اقامت کے وقت کھڑے ہونے کا ہے وہ حیا علی الصلاح کے وقت کھڑے ہونے کا ہے. کہ حیا علی الصلاح جب کھا جائے تو اب جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، اور اس میں گویا کھڑے ہونے میں ایک طریقے سے جو ہے وہ حیا علی الصلاح نماز کی طرف آؤ، تو ایک عملی پیش قدمی بھی جو ہے وہ آپ دکھا رہے ہیں کہ نماز کے لیے آپ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. تو احادیث طیبہ سے اور اقوال فقہا سے یہ بات ثابت ہے کہ ابتداءً نہ کھڑا ہوا جائے،
ٹھیک ہے،
بلکہ حیا علی الصلاح پر جو ہے وہ کھڑا ہوا جائے. اسی طرح اگر مسجد کے اندر موجود ہیں اور جو ہے وہ امام صاحب جو ہے وہ بھی موجود ہیں، تو جو عمومی صورتحال ہماری ہوتی ہے تو یہی طریقہ اختیار کیا جائے. اب اگر کوئی شخص باہر سے آ رہا ہے اور اقامت ہو رہی ہے، تو اس سے متعلق بھی فتاوی عالمگیری کے اندر جو ہے وہ اس بات کی صراحت ہے کہ اب اقامت ہو رہی ہے اور یہ شخص مسجد میں داخل ہو رہا ہے، تو اب یہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ اقامت نہ سنے، اس کا کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ مسجد میں یہ بیٹھ جائے، اقامت چاہے آدھی رہ گئی ہے، یہ جتنا حصہ رہ گیا ہے وہ جو ہے بیٹھ کر سنے، جب حیا علی الصلاۃ پر پہنچے تو پھر کھڑا ہو جائے.
ٹھیک ہے.
تو سنت طریقہ یہی ہے کہ حیا علی الصلاۃ پر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، اور ابتدا سے کھڑا ہو جانا یہ خلاف سنت ہے اور احناف کا طریقہ کار ہرگز نہیں.
اگر امام صاحب کھڑے ہیں پیچھے سے آ رہے ہیں اور وہ کھڑے ہیں تو اب بھی؟
ہاں، اب اگر امام صاحب جو ہے وہ پیچھے سے آ رہے ہیں اور اقامت شروع ہو گئی ہے، تو اس صورت کے اندر امام جس جس صف سے گزرتا چلا جائے گا،
ٹھیک ہے،
اس صف کے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوتے چلے جائیں گے. اور اس کی کئی صورتیں ہیں، لیکن عموماً جو ہمارے یہاں صورتحال درپیش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ امام صاحب موجود ہوتے ہیں،
امام صاحب پیچھے سے بھی آئے تو خود بھی بیٹھ جاتے ہیں،
وہ خود بھی بیٹھ جاتے ہیں، وہ حیا علی الصلاۃ پہ یہی جو کھڑے ہوتے ہیں. تو اس صورت کے اندر یہی حکم ہے کہ حیا علی الصلاۃ پر جو ہے وہ کھڑا ہوا جائے.
ٹھیک ہے. اس میں صحیح وضاحت فرما دیں کہ کھڑا ہونا سنت کس کلمے پر، حیا علی الصلاۃ پر یا حیا علی الفلاح پر؟
حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح پر کھڑے ہونے سے متعلق یہ ہے کہ حیا علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا شروع کیا جائے،
ٹھیک ہے،
اور حیا علی الفلاح پر جو ہے وہ مکمل کھڑے ہو جائے.
دونوں متصل ہی ہوتے ہیں،
دونوں متصل ہی ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کی ابتدا کریں حیا علی الصلاۃ پر، اور حیا علی الفلاح پر جو ہے وہ مکمل قیام جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں.
جزاک اللہ. حضور، دوسرا سوال اسلم بھائی پیر محل سے، قیامت کے دن انسان کو کس کے ساتھ منسوب کیا جائے گا، باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ؟
قیامت کے دن جو ہے وہ آدمی کو اس کے نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ جو ہے وہ پکارا جائے گا. حدیث مبارک کے اندر ہے کہ انکم تدعون یوم القیامتی بی اسمائکم و اسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، کل قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں کے ساتھ اور تمہارے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، لہذا اپنے اچھے نام رکھو.
ٹھیک ہے.
تو کل قیامت کے دن جو ہے وہ انسان کو اس کے والد کے نام سے پکارا جائے گا. البتہ بعض روایات کے اندر جو ہے وہ یہ بھی آیا ہے کہ ماں کے نام سے بھی جو ہے وہ پکارا جائے گا. تو وہ ممکن ہے کہ بعض افراد کے لیے ہو کہ بعض افراد کو ماں کے نام سے پکارا جائے، لیکن راجع قول یہ ہے کہ عمومی طور پر جو ہے وہ والد کے نام سے ہی جو ہے وہ پکارا جائے گا۔
مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
دانش اتاری، سوال یہ ہے کہ بالوں پہ جو کلر لگاتے ہیں، کلر جو لگایا جاتا ہے بالوں پہ، اس کی کیا حیثیت ہے؟
انشاءاللہ آپ کا جواب دیتے ہیں۔ جی ایک اور کال۔
محمد اشرف راولپور سے بات کر رہا ہوں۔ میرے ماموں کا ایک مکان تھا، ماموں تھے اور بچوں کے نانا بھی تھے، وہ تو وہ میں نے خرید لیا تھا۔ ان کے دو بھائی تھے، ان کا وراثت میں جو تھے نا، دو بھائی تھے اور تین بہنیں تھیں ان کی نا، تو ایک بھائی کو حصہ اس کی قیمت خرید لگا کر اس کو ایک آدھا حصہ اس کو دے دیا، باقی جو تھا نا وہ ہم نے بعد میں اس کو سیل کیا، لیکن کچھ دیر کے لیے اس کو کرائے پہ دیا تھا۔ تو معلومات کرنی تھی کہ وہ جو کرائے کے پیسے آتے تھے اس میں ان تین بہنوں کا حصہ ہے یا نہیں ہے اس میں، بس اس کے لیے شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔
انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ پہلا سوال دانش بھائی کا تھا، بالوں پر جو کلر لگاتے ہیں، خضاب کرتے ہیں، یا آج کل جو بنے بنائے کلر آتے ہیں، تو اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی؟
شریعت مطہرہ میں سیاہ خضاب، سیاہ کلر جو ہے وہ جہاد کے علاوہ لگانا جو ہے وہ حرام ہے۔ اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں، نہ اس کی اجازت عورت کو ہے، نہ مرد کو ہے، نہ جوان کو ہے، نہ بوڑھے کو ہے،
ٹھیک ہے؟
تو کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سیاہ خضاب لگائے۔ اور اسی طرح ایسا ڈارک براؤن یا ڈارک کلر جو کہ دور سے دیکھنے میں سیاہ نظر آئے، اس کو بھی لگانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اور یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، حرام کبیرہ گناہ ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس پر سخت وعیدیں آئیں ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ سیاہ خضاب کریں گے، جیسے کبوتروں کے پوٹے کے رنگ کی طرح جو ہے وہ ان کا سیاہ خضاب ہوگا، اور وہ اشخاص جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص سیاہ خضاب کرے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ جو سیاہ خضاب کرے گا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کا منہ کالا کرے گا۔ تو ان احادیث طیبہ سے اس گناہ کی جو ہے وہ حرمت اور اس گناہ کی وعیدات کو جو ہے وہ سن کر اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ ایک ہمارے نارمل سی چیز جو ہے وہ لوگوں میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ جوان ہیں تو جناب ہمارے بال جو ہے جوانی کے اندر ہی سیاہ ہو گئے ہیں، شادی کرنی ہے یا شادی ہو گئی ہے تو ابھی جو ہے وہ میں اگر نہیں کروں گا سیاہ تو اس صورت میں بیوی جو ہے بوڑھا سمجھے گی، یا دیگر محافل کے اوپر ادھر آنے جانے کی تقاریب کے اندر لوگ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہمارا کہہ سکتے ہیں آپ کے بظاہر دینی نظر آنے والا طبقہ بھی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ملوث ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ دل کو تسلی دینے کے لیے کہ نہیں دیکھیں ڈبے کے اوپر تو براؤن کلر لکھا ہوا ہے، تو بات یہ کہ دیکھیں کلر لکھے ہوئے ہونے کا تعلق نہیں ہے،
نظر
کیا آ رہا ہے اس کے اوپر دار و مدار ہے۔ اگر سیاہ نظر آ رہا ہے تو آپ نے بھلے جو ہے وہ براؤن لگایا ہو یا پنک لگایا ہو، آپ نے جب نظر جو ہے وہ سیاہ آ رہا ہے تو سیاہ کا حکم ہے۔ تو اس لیے ان تمام وعیدات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چونکہ جنت میں جانا ہے، نہ یہ کہ جنت سے اتنے دور ہو جائیں کہ اس کی خوشبو بھی نہ پائیں، تو ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے، اور دوسرے بھی دوست احباب اعزاء کو بھی سمجھانا چاہیے۔ اسی طرح خواتین کو بھی چاہیے کہ خواتین کی جانب سے بھی بس اوقات اپنے شوہروں پر یہ پریشر ہوتا ہے کہ آپ بوڑھے نظر آ رہے ہیں آپ لگا لیں، تو وہ بھی سوچیں کہ اگر وہ بھی اس طرف اپنے شوہر کو کہہ رہی ہیں تو وہ بھی ایک گناہ کی دعوت دے رہی ہیں، وہ بھی گناہ گار ہوں گی۔ پھر یہ بھی لوگوں میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ حرام تو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ جس طرح مردوں کے لیے حرام ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہ حرام ہے، تو دونوں پر ہی اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔
دوسرا سوال، ماموں سے مکان خریدا اور وہ دو بھائی اور تین بہنیں تھیں، شاید وراثت تھی، اور ایک ہی سے خرید کر اسی کو رقم ادا کر دی، تو اس کے حوالے سے؟
اس میں انہوں نے جو یہ کہا کہ ایک کا حصہ تو ہم نے دے دیا، انہوں نے خرید لیا اور ان کے پیسے انہیں دے دیے، جو دوسرا حصہ تھا تو وہ حصہ چونکہ تین بہنوں کا تھا تو اس حصے کو کہہ رہے ہیں کہ بیچنے سے پہلے، یعنی تینوں بہنوں کو حصہ دینے سے پہلے کرائے پہ چڑھایا۔ تو دیکھیں جو مال وراثت ہوتا ہے اس کے اندر جتنا جو بھی اس سے نفع ہوگا، پروفٹ ہوگا، وہ وراثت کے حصوں کے مطابق ورثہ میں ہی تقسیم ہوگا، لہذا وہ تقسیم ہونے سے پہلے جتنا بھی اس کا کرایہ حاصل ہوا وہ بھی شرعی حصوں کے مطابق تمام ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ بھائی چونکہ اپنا حصہ لے چکا تھا تو ان میں تقسیم نہیں ہوگا، لیکن پیچھے جو بہنیں ہیں یا اور دیگر ورثہ تھے جن کا حصہ اس بقیہ آدھے میں تھا، تو اس کا جو بھی کرایہ حاصل ہوا وہ سب ورثہ میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم ہوگا، اور اس کے حصے وہی ہوں گے جس حصے سے اصل چیز تقسیم ہونی ہے، اسی حصے سے اس کا کرایہ بھی تقسیم ہونا.
ٹھیک ہے, مزید معلومات کے لیے دارالافتاء اہل سنت اگر قریب موجود ہو اس میں رابطہ کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.